نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. امید ہے کہ آپ سب نے اورینٹیشن اٹینڈ کی ہوگی اور جو نہیں لائیو اٹینڈ کر سکے انہوں نے ریکارڈنگ سن لی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج ہم لوگ بات کریں گے قرآن کریم کو سیکھنے کی فضیلت پر، علم حاصل کرنے کی فضیلت پر. ہمارے دین نے کیا بتایا ہے ہمیں کہ کیوں یہ علم لینا چاہیے. آج آپ سب لوگ ماشاءاللہ رجسٹر کر کے کسی کے کہنے پر یا خود اپنے شوق سے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیوں سیکھنے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. کیونکہ انسان وہی چیز کرنا چاہتا ہے اور محنت سے بھی اسی کام کو کرتا ہے جس کا کہ وہ جانتا ہے کہ اس پر مجھے کوئی فائدہ ملے گا، کوئی نفع ہے میرا اس میں. جس میں یہ بات کلیئر نہ ہو اس کام میں وہ زیادہ توجہ بھی نہیں دیتا. تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس علم کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیوں یہ حاصل کرنا چاہیے، کیا ہے اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے، کیا ضروری ہے یہ، کیا اس کے بغیر گزارا چل سکتا ہے یا نہیں. تو یاد رکھیے قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. اس میں جتنا بھی انسان غور و فکر کرتا رہے، پڑھتا رہے، کبھی بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا یا میں نے اس کو پوری طرح پا لیا. یہ باقی علوم کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سائنسز پڑھ لی، کوئی اور سبجیکٹ پڑھ لیا، اس میں پی ایچ ڈی کر لی تو بس آپ ایک مکمل آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اس علم کو حاصل کر لیا. قرآن کریم کا علم ایسے نہیں ہے. قرآن کا جو طالب علم ہے وہ مرتے دم تک طالب علم ہی رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، اور اس کی طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. نہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے ایک بار پڑھ لیا ہے تو اب مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے، دوسرے علوم میں ہو سکتا ہے آپ بہت ماہر ہو جائیں، مثلاً کسی گرامر میں، میتھمیٹکس میں آپ سوچیں کہ آپ بہت اعلیٰ پائے پہ پہنچ گئے، آپ نے سب کچھ سیکھ لیا، مگر قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی یہ کہہ سکے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کہ میں نے قرآن سارا سیکھ لیا اب اس میں میرے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا تمام لوگ، اس لیے کہ یہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو الحمدللہ ایک دو دفعہ پڑھ چکے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل آج نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں. تو سبھی کو یہ انشاءاللہ ارادہ کرنا ہے کہ قرآن کے ساتھ مرتے دم تک ہمیں تعلق رکھنا ہے، تاکہ جب ہم اٹھائے جائیں تو ہمارے لیے پکارا جائے پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا. جیسے دنیا میں تم پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. جو ہم پہلے آج تک جہاں سے بھی ہم پڑھے ہیں وہ ہم نے ایک درجہ ابھی طے کیا ہے اور ابھی بہت سارے درجے باقی ہیں. تو ہمیں تو جنت کے اونچے درجے چاہیے نا، ہم نے ابھی منزل نہیں پائی. ٹھیک ہے کسی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں پہلے بہت سی کتابیں پڑھ چکی ہوں یا میں نے بڑا سیکھا ہوا ہے یا میں نے اسکول کالج میں اسلامیات لی تھی یا میں نے ماسٹرز اسلامیات میں کرا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے کوئی ڈگریاں لینا، سرٹیفکیٹ لینا لیے ہیں آپ نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کا علم پا چکی ہوں. اصل ہمارا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ تم کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو سب لوگ اپنی تھوڑی سی سوچ درست کر کے آئیے گا. دوسرے یہ کہ کیا ہے قرآن, کیا اہمیت ہے قرآن کی. کسی چیز کے لیے بھی ہم اسی طرح وقت دیتے ہیں, اسی طرح اس کو اہمیت دیتے ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. اگر ہمیں اس چیز کی ہی عظمت نہیں معلوم, اس کی اہمیت نہیں معلوم, تو ہم اس کے اوپر زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے. تو اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے مسلمان ہو گئے تھے, اور جب بھی قرآن پاک کھولتے تھے تو رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. یعنی اتنی زیادہ اس قرآن کی عظمت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی. کبھی آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے قرآن پاک کھولتے ہوئے, یہ میرے رب کا کلام ہے؟ یہ اسی کو محسوس ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بے پناہ ہو, پھر ہی وہ کہے گا نا یہ میرے رب کا کلام ہے. جیسے مثلا کسی سے اس کا کوئی پیارا کچھ دور ہو تو اس کی چیزیں دیکھ کے وہ کہتا ہے یہ میرے بچے کی چیز ہے, یہ اس کا کپڑا ہے, یہ میری ماں کی یادگار ہے. ایسے کرتے ہیں نا, اس کو چومتے بھی ہیں, اس کو محبت سے رکھتے بھی ہیں, اس کو بار بار دیکھتے بھی ہیں, اس کو بار بار کھولتے بھی ہیں. اللہ تعالی کا یہ کلام ہے, اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ بار بار اس کو کھولے گا, بار بار اس کا دورہ کرے گا, دہرائے گا اس کو, اور وہی یہ کہہ سکے گا یہ میرے رب کا کلام ہے. تو یہ عام سبجیکٹ ہم پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. کوئی کمپیوٹر کورس نہیں ہے, کوئی مینجمنٹ کا کورس نہیں ہے, کوئی بزنس کی ڈگری نہیں ہے, کوئی میڈیکل کی پڑھائی نہیں ہے. یہ میرے رب کا کلام ہے, اس کی بات چیت ہے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ. یہ باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایسے ہی چیز نہیں ہے کہ کوئی تھیری ہے جو بس کوئی جنتر منتر ہے, ہم نے پڑھ لیا اور پڑھ لیا اور پڑھتے ہی چلے گئے اور بس دس دس دفعہ ختم کر رہے ہیں اور 20 دفعہ ختم کر چکے ہیں اور بس پڑھتے تو ہیں اور کیا کریں. نہیں, یہ بات چیت ہے, اور بات چیت جب تک سمجھ میں نہ آئے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا آپ؟ کوئی آپ سے فرینچ میں بات کرنے لگے, آپ کو فرینچ نہیں آتی, کیا اس کی بات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو چاہے کتنے ہی کامیابی کے فارمولے بتا دے, آپ کے لیے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ بھی نہ سنا. آج ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہم قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں الحمدللہ, رمضانوں میں بھی کتنی دفعہ ختم کرتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے, ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. اور آج الحمدللہ ہم یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے سمجھنا ہے اس کو. اور جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی. اس لیے کہ یہ کسی انسان نے نہیں لکھا ہوا, یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ وہ ہستی ہے جس کے آگے زمین و آسمان بچھے ہوئے ہیں, جس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے. یہ اس کا کلام ہے, یہ اس کا کلام ہے جس کے آگے فرشتے کہیں قیام میں, کہیں رکوع میں, کہیں سجدے میں, اور ہما وقت اس کی اطاعت میں دوڑے پھر رہے ہیں. یہ اس ہستی کا کلام ہے جس کا حکم چلتا ہے آسمان پہ اور زمین پہ اور یہاں کی ہر چیز پر. یہ اس کا کلام ہے جس کی بادشاہت, جس کی حکومت, جس کا قبضہ قدرت ذرے ذرے پر ہے, جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے اور آپ کی زندگی ہے, اور میری موت ہے اور آپ کی موت ہے, اور جس کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹ کے جانا ہے. یہ اس کا کلام ہے. تو سوچیں پھر کتنی عظیم ہستی کا کلام ہے. دیکھیں عام انسان کوئی بولے تو तो कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, लेकिन बादशाह वक्त बोले तो हर खास व आम सुनने के लिए खड़ा हो जाता है। और ये तो कायनात के शहनशाह का कलाम है। तो ये समझ के इस इल्म की तरफ आइएगा कि मैं कैसा इल्म लेने जा रही हूं। ये मेरे मालिक का, मेरे माबूद का, मेरे हाकिम का कलाम है। और जितना ज्यादा आप इसको वक्त देंगे उतने ये अपने खजाने आपके लिए खोलेगा। ठीक है, इसके लिए फोकस होना जरूरी है, वक्त निकालना जरूरी है। जितना आप वक्त देंगे ना उतना ही फायदा उठाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इसको बस मैं क्लास में पढ़ लूंगी और उसके बाद मैंने खोलना नहीं है, अगले हफ्ते ही देखूंगी फिर नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, तो फिर आप वो फायदा नहीं उठा सकेंगे। घर में भी इसका दौर करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों इल्म सीखने से आता है। इल्म सीखने से आता है क्या मतलब हुआ? यानी सिर्फ ये नहीं कि आप बैठ गए यहां पे सुन लिया तो उससे आप सीख जाएंगे, सिर्फ ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे कुछ लिखा भी नहीं तो उससे सीख जाएंगे, ये नहीं कि आपने वक्त ही नहीं दिया तो आप सीख जाएंगे, नहीं, आपको वक्त देना होगा, आपको इसके साथ टाइम निकालना पड़ेगा। ये अगर हम समझते हैं कि हाँ ये वही कुरान तो है जो बचपन से घर में एक तरफ ऊंचा पड़ा हुआ देखती थी, कौन सी इतनी बड़ी चीज है, तो फिर इसकी बरकतें समेट नहीं पाएंगे। तो इस नए सब्जेक्ट की अजमत दिल में बिठाने के लिए जरूरी है कि हम जानें कि ये क्या चीज है जो हमें मिलने वाली है। कोई बच्चा दुनिया का कोई इल्म लेने लगता है ना तो घर वाले खुशी और फखर से कहते हैं मेरा बच्चा फलां चीज पढ़ रहा है। आज आप वो इल्म पढ़ने वाले हैं जो दुनिया और आखरत दोनों, सिर्फ आखरत नहीं और सिर्फ दुनिया नहीं, दोनों की भलाई का नुस्खा आपको बताने वाला है। सोचें फिर इसके ऊपर कितना फखर और कितना रश्क होना चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे चुना है इसके लिए। इसके ऊपर आप लोगों को कितनी ज्यादा शुक्र गुजारी भी होनी चाहिए और इसमें आपको एक अच्छी फीलिंग भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस ठीक है मैं घर में बैठी हुई थी, फारिग थी, मैंने सोचा चलो यही पढ़ लेती हूँ, मेरी फ्रेंड ने इंसिस्ट किया तो मैं आ गई। नहीं, आपको खुद देखना है। हो सकता है आप किसी के इंसिस्ट करने की वजह से आज बैठे हुए हैं, लेकिन अब से आप खुद देखें कि मैं क्या लेने जा रही हूं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। आप कह दीजिए ऐ नबी, क्या बराबर हो सकते हैं वो जो इल्म वाले हैं और वो जो इल्म वाले नहीं है? दुनिया में हमें कोई जाहिल कह दे हमें कितना बुरा लगता है। अल्लाह के हाँ वो जाहिल ही है जिसके पास दीन का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया अल्लाह के हाँ बराबर नहीं है इल्म वाले और बे इल्म। दुनिया में भी बराबर नहीं है, आप समझते? एक बंदा इल्म वाला है आप उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, एक बंदा जिसके पास कोई इल्म नहीं है बिल्कुल जाहिल है आप उसको वैसा ट्रीटमेंट नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि इल्म की क्या अहमियत है। और इल्म ही इंसान को फिर शऊर देता है, अमल के लिए दौड़ाता है। इल्म आता है तो उसको रब की पहचान होती है, उसको अपनी जिंदगी का मकसद समझ आता है। ये कुरान आपको समझाएगा आप दुनिया में क्यों आए हैं, ये कुरान आपको समझाएगा कि अल्लाह ताला के फरामीन क्या हैं, आखरत में आपको कामयाबी कैसे मिल सकती है, ये जिंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन है, वो आपसे क्या चाहता है, ये इल्म आपको सिखाएगा। इसके बगैर नहीं आता। ऐसे ही है जैसे कि देखिए एक छोटा बच्चा है ना, उसके पास इल्म नहीं होता तो स्विच में उंगलियां डालता है, माँ के पास इल्म है तो वो दौड़ी आती है चीखती हुई कि क्या कर रहे हो। फर्क क्या है ना, इल्म का फर्क है ना। उसके पास इल्म नहीं है तो देखो अपने आप को खतरे में डाल रहा है, माँ के पास इल्म है तो वे चीखे मारती भी और दौड़ती भी आ रही है। اس کو پتا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے. اسی طرح جب قرآن کا علم نہیں ہوتا نا تو ہم بڑے خطرناک راستوں پر چلتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ یہ راستے ہمیں کہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور جب علم آ جاتا ہے تو پھر انسان کی جیسے عقل کھل جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بے علم انسان ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے, اور علم والا ایسے ہے جیسے انسان کو بینائی مل جائے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اندھے ہو جائیں؟ کوئی چاہے گا اندھا ہونا؟ نہیں. آج دنیا میں جو اندھے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کاش ہمیں بینائی مل جائے. کیا بات ہے کہ جو علم سے اندھے ہیں وہ کیا اندھے ہی رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کو آنکھیں مل جائیں؟ اندھے کیسے ہیں؟ اندھا کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے آگے کیا ہے, اس کے آگے صرف اندھیرا ہے. اس کو نہیں پتا ہے کہ آگے کھائی ہے, اس کو نہیں پتا آگے چڑھائی ہے, اس کو نہیں پتا راستہ کیسا ہے, وہ بس چلتا چلا جا رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ آگے میرے لیے کوئی خطرہ ہے یا آگے میرے لیے کوئی بھلائی ہے, کچھ نہیں جانتا. جب انسان قرآن سے اندھا ہوتا ہے نا تو وہ بھی زندگی ایسے ہی گزارتا ہے. وہ نہیں جانتا میں کس راستے پر چل رہا ہوں, اس میں میرے لیے کتنے خطرے ہیں, یا کون سا راستہ بھلائی کا. اسی وجہ سے کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائے گا. وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا, دنیا میں تمہارے پاس آنکھیں تھیں, یہاں پہ ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ ان کو کہا جائے گا تم دنیا میں اللہ کے ذکر سے اندھے بن کے رہے تھے نا, آج تم اندھے ہی اٹھائے گئے ہو. یعنی یہ بھی اندھا پن ہی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف توجہ نہیں دیتا, اس سے آنکھیں بند کر لیتا تو اس سے اندھے بن کے رہے نا, تو قیامت کے دن اندھے ہی اٹھائے جاؤ گے پھر. تو یہ علم ہم اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں, ہمیں اویئرنیس آ جائے, ہم اس کو پہچان لیں جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں اس دنیا میں پہنچایا, ہم پہچان لیں اس رب کو, اس کی پسند اور ناپسند کو, اور یہیں سے ہمیں بھلائیاں ملنے والی ہیں. یہ اتنی بڑی دولت ہے جو ہم لینے جا رہے ہیں. اس لیے کہ دولت اس کو کیوں کہا, اس لیے کہ انبیاء نے دنیا میں جو وراثت چھوڑی ہے نا, وہ پیسہ نہیں چھوڑا, جائیدادیں نہیں چھوڑی. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. جو اس علم کو جتنا حاصل کرے گا اتنا انبیاء کی وراثت میں سے حصہ پا لے گا. وراثتوں کے پیچھے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, عدالتوں تک لوگ چلے جاتے ہیں, دشمنیاں پال لیتے ہیں, ہمیں وراثت میں سے حصہ چاہیے. آپ امیجن کریں, یہ تو ہمارے والدین کی وراثت ہو سکتی ہے, کوئی اور وراثت, سوچیں یہ وراثت کس کی ہے؟ نبیوں کی وراثت. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں انبیاء کی وراثت میں سے حصہ مل جائے؟ اور پھر اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو کیا چیز ان کو دی تھی سب سے پہلے؟ علم. آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء سکھائے تھے, علم دیا تھا, اور تبھی وہ مسجود ملائکہ بنے تھے. ملائکہ سے سجدہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے ان کو کرایا تھا کہ وہ اب زیادہ فضیلت والے ہو گئے فرشتوں سے بھی. اور پہلی وحی جو اتری وہ بھی کیا کہتی ہے؟ اقرا, پڑھ. تو مسلمان تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پڑھے بغیر رہے, اس دولت کو سمیٹے بغیر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جن کے کلام میں, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پہلا لفظ ہی کہ پڑھ, وہ کیسے ان پڑھ رہ سکتے ہیں؟ اور آج جب ہم اس علم کو لیں گے تبھی یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں سنور جائیں, تبھی یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ امت کا حال بدل جائے. جب گھر گھر میں یہ چراغ جل جائے گا، گھر گھر میں روشنی ہو جائے گی، گھر گھر میں اندھیرے دور ہو جائیں گے، اندھے پن سے بینائی آ جائے گی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ حالات بھی بدلیں گے۔ امت کی حالت یہ جو اس وقت ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ آئیے امت کی حالت بدلنے کے لیے کوشش کریں، اور ہم پوری دنیا کو تو بدل نہیں سکتے، اب کیا کریں گے آپ، کیا چل پڑیں گے دنیا کو بدلنے کے لیے؟ نہیں، سب سے پہلے اپنا حال بدلیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کا حال نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلے، تو ہم انڈیویجولی اپنے آپ سے پہلے شروع کریں۔ پہلے فرد بدلے گا تو قومیں بدلیں گی۔ تو آج یہ ضرورت ہے ہم اپنی ذات سے سٹارٹ کریں، پھر ہمارا دائرہ بڑھے گا۔ تو پہلے خود تو جانیں، تبھی کسی کو بتا سکیں گے۔ اور یہ علم کب تک یہ سفر جاری رہے گا؟ ہمیں تو کیا بتایا گیا، پنگوڑے سے لے کے قبر تک، ٹھیک ہے نا، یہ سفر قبر تک جاری رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اے نبی آپ اللہ سے مانگیں کیا؟ آپ کیا سوچتے ہوں گے، آپ گیس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوگا، اے نبی آپ اللہ سے دولت مانگیں، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے اور کوئی بڑی بادشاہتیں مانگیں، حکومتیں مانگیں، کوئی بڑی مقام مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ مانگیں ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے اور زیادہ علم دے۔ تو ہم بھی اپنے لیے مانگیں یہی، حالانکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علم کی ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو علم تھا مکمل علم تھا، آپ کو تو علم کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے جیسوں کو علم کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ نے یہ دعا مانگتے رہنا ہے، جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے اس میں اضافہ مانگتے رہیے، ہمیشہ چاہیں کہ اور علم ملے۔ اور اس لیے کہ دیکھیں، علم کے بعد نا انسان ٹھوکر کم کھاتا ہے۔ علم جب آ جاتا ہے نا، دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا، علم کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے کو آنکھیں مل جانا۔ جب آنکھیں مل جاتی ہیں تو ٹھوکر کھانے کا مطلب ہے کہ انسان جان بوجھ کے ہی چاہے گرنا تو گرے گا، ادروائز سب چیزیں اس کے سامنے کلیئر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے نبی کو یہ دعا سکھا رہا ہے، تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اس دعا کو شامل کر لیں، رب زدنی علما، ٹھیک ہے؟ تو علم نور ہے اور یہ اندھیروں کو دور کرنے والا ہے، یہ شیطان کے وار سے بچاتا ہے، کیونکہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شیطان کا وار ہو رہا ہے مجھ پہ، شیطان وار کرتا ہے، بڑا مشکل کام ہے علم سیکھنا، شیطان وار کرتا ہے کہ آج تمہارے کاموں کا کیا بنے گا، کیوں وہ اتنا کیوں پیچھے پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں چاہتا کہ ہم یہ علم لے لیں؟ اس لیے کہ اس علم سے ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ جس کو ہدایت مل گئی وہ پھر میری چالوں کو سمجھ جائے گا، جس کو ہدایت مل گئی اس کی زندگی سیدھی ہو جائے گی، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس ہدایت کو کبھی پا سکیں، وہ 100 بہانے کرائے گا، کہے گا پڑھ لو، پڑھنا کافی ہے، کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، کیا ضرورت ہے سمجھنے کی، سمجھو گے تو کہیں الٹے راستے پہ ہی نہ چل پڑو، اور کتابیں پڑھ لو، پہلے یہ پڑھ لو، پہلے وہ مضمون پڑھ لو، وہ پڑھ لو، وہ کیا پڑھ لیا جو آپ قرآن پڑھنے لگے؟ بہت جگہوں پہ آپ کو گھمائے گا، قرآن کی طرف بس آنے نہیں دے گا۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب قرآن کو کھولو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کو پتا ہے کہ یہ شیطان سب سے زیادہ دشمن اس قرآن کا ہے، کسی اور علم کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ کے علم حاصل کیا کرو، نہیں، قرآن جب کھولا تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اب یہ دشمن آپ کے ساتھ طرح طرح کی چالیں چلے گا. اور پھر دوسری بات یہ ایک حدیث میں آتا ہے, شیطان کے لیے ایک علم والا ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم والے کو قابو کرنا شیطان کے لیے زیادہ مشکل ہے, کسی عبادت کرنے والے کو قابو کرنا پھر بھی آسان ہے اس کے لیے. تو ایک تو بات یہ سمجھ جائیں کہ یہ علم ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کسی کے لیے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے, اور آکسیجن نہ ملے تو موت ہے. تو یہ علم ایسے ہی ہے ہمارے لیے. اور کیا یہ فرض ہے؟ کیا لینا فرض ہے؟ اب فوراً لوگ کہتے ہیں فرض نہیں ہے تو پھر کیوں, کہاں لکھا ہے کہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یعنی چاہے بوڑھا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, عورت ہو یا مرد ہو, سب کے لیے علم حاصل کرنا فریضہ ہے. اب یہ حدیث جب پڑھی نہیں ہوتی تو پھر کیا سمجھ آئے گا؟ اسی لیے پھر ہم ادھر ادھر یہ سنتے رہتے ہیں اور پھر اسی میں آ کے ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اس کی اہمیت کو پہلے سمجھ کے پھر اس کی طرف ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کی شروعات کرنی ہے. اچھا, اگر ہم یہ علم نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے؟ غفلت. آپ دیکھیے گا غفلت طاری ہو جاتی ہے, دنیا ذہن پر چھا جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھیان جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, آخرت کی فکر نہیں رہتی, مقصد حیات کھو جاتا ہے انسان. اور کیا یہ علم ہمارے لیے آخرت میں بھی کوئی فائدہ دے گا؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا. یہ ہر اس کے لیے ہے جو کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا وقت لگاتا تھا. لیکن ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے, جنت تک پہنچنا وہ تو یعنی ایک بہت بعد کی بات ہے, اس سے پہلے حشر کے میدان میں یہ قرآن جو ہے جو اس کے ساتھ وقت لگائے گا, اس کو پڑھے گا, سیکھے گا, اس پہ عمل کرے گا, یہ کسی صورت میں آ جائے گا, ایک شکل میں آ جائے گا, اور اس پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن جائے گا. یہ اللہ کے آگے سفارش کرے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے روز قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی, جھگڑا کرے گا, اپنی بات منوائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات کو ایسے رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, یہ میرے ساتھ وقت لگاتا تھا. تو جب بھی قرآن کو دیکھیں تو یہ سوچا کریں یہ میرا سفارشی ہے. امیجن کیا کریں کہ اس کی ایک خوبصورت سی شکل ہوگی اور یہ میرے حق میں بولے گا جس دن کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. یہ آپ کے جو دوست ہیں, یہ آپ کی جو بہن بھائی ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بچے ہیں, کوئی بھی آپ کی سفارش اس دن نہیں کرے گا, مگر قرآن کھڑا ہو جائے گا سفارشی بن کر. کتنا بڑا فائدہ اس قرآن کے ساتھ وقت لگانے کا. تو سمجھ لیں آپ اپنا سفارشی تیار کر رہے ہیں جو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا. دنیا میں کسی کے اوپر کوئی مقدمہ چل جائے تو بڑے سے بڑا وکیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی عدالت میں بڑا وکیل کون ہے؟ قرآن. اس لیے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بات منوائے گا اس وقت تک جھگڑا کرتے رہے گا جب تک اس کی بات نہ مان لی جائے, اور فرمایا جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا یعنی اپنا لیڈر بنایا, اپنا راہبر بنایا, اسے جنت کی طرف لے جائے. جس نے اس کو اپنا امام بنایا یعنی اس کو فالو کیا, اس کے پیچھے پیچھے چلا, تو یہ اس کو کہاں تک لے جائے گا؟ جنت تک. اور جس نے اسے پیٹ پیچھے ڈال دیا اسے جہنم میں لے جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن اس دن خاموش رہے گا, یا تو یہ حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا, یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی وہ سائلنس نہیں ہوگی کہ کچھ بھی نہ کہے, اگر آج میں اس کو توجہ نہیں دیتی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ خلاف کھڑا ہو جائے گا, خلاف گواہی دے گا, اور کیا کہے گا؟ اے اللہ اس نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا، اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایون یہاں تک آپ دیکھیں کہ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، جس نے زندگی میں قرآن کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں پیش ہو کے کہیں گے، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کو قرآن سے نہ محبت ہو، ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس قرآن کی نشر و اشاعت میں تو گزری، اس قرآن کی خدمت میں تو گزری، اسی کو آگے پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن جو آپ کا مشن تھا اس سے نہیں محبت ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو میں تمہارے درمیان دو بہت امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت اہم چیزیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر رہے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بتائی؟ فرمایا میری سنت۔ یہ دو چیزیں ہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہیں دنیا میں، انہی کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، یعنی یہ اللہ نے رسی آسمان سے، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے لٹکائی بھی ہے۔ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ اس رسی کے ذریعے جو آسمان سے لٹک رہی ہے، اس کا ایک سرا کیا فرمایا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ دوسرا اگر آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور آپ کا کنیکشن جڑ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، صرف پکڑنا نہیں ہے، کیسے پکڑنا ہے؟ مضبوطی سے۔ مضبوطی سے کب انسان کوئی چیز پکڑتا ہے؟ جب اس کو یہ ڈر ہو میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے، مضبوط پکڑ لیتا ہے کہ کبھی بھی نہ ہاتھ سے چھوٹے۔ یہاں پہ تو لوگ دو چار پارے پڑھ کے یا کوئی کورس کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بس کتنے ہم یعنی پڑھ لکھ گئے، اب ہمیں نہیں اور علم چاہیے۔ فرمایا مضبوطی سے تھام لینا، اس کو تھامنے کے بعد تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اور کیا ملے گا اس سے، اس قرآن کریم کے ذریعے؟ اور ہم کیا پائیں گے؟ قرآن پاک کے ذریعے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، سکینت طاری ہوتی ہے۔ آپ کو وہ روایت معلوم ہونی چاہیے کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بندھا ہوا تھا۔ جیسے یہ آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اوپر ایک بادل سا آیا اور اس نے گھوڑے کو ڈھانپ لیا، اور وہ بادل آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا، گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس چیز کا ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت ہے، سکون ہے، تم جو قرآن پڑھ رہے تھے اس کی وجہ سے یہ سکینت اتر رہی تھی۔ آج ہمیں نظر تو نہیں آتی سکینت، لیکن جب جب ہم قرآن کے ساتھ وقت لگاتے ہیں تو سکینت اترتی ہے۔ اور ایک دعا ہے، مسنون دعا، لمبی دعا ہے، مگر میں اس کا آخر کا حصہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جس میں ہے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اس دعا کا آخر ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذهاب همی، اور اے اللہ میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس کا مطلب قرآن کے ذریعے یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں، دل کی بہار بھی قرآن، سینے کا نور بھی بن جاتا ہے، دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دکھ غم دور کر دے، ہمیں سکون دے دے؟ ہر بندہ سکون کی تلاش میں آج، اور سکون ملتا نہیں ہے بازار میں، کہ آپ پیسے کما لیں اور سکون کہیں سے خرید کے لے آئیں، یہ نہیں بازار میں حاصل ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو، جان لو، اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا ذکر ہے جو سکون دے گا آپ کو. تو آپ کبھی بھی بے چین ہوں، آپ کو کبھی بھی انگزائٹی ہونے لگے، ڈپریشن سا چھانے لگے، قرآن کریم کھول لیں، اس کی تلاوت شروع کر دیں. آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں جب تک کہ آپ کا دل پرسکون نہ ہو جائے. آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر میں آپ کا دل بالکل ایک ٹھہراؤ سا آ جائے گا، اس میں تمانیت آ جائے گی. تو معمولی یہ کلام نہیں ہے نا، اللہ کا کلام ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ اتنا بڑا اجر ہے اس کو سیکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس آئے تو تین موٹی موٹی خوب صحت مند اونٹنیاں پائے؟ یعنی اونٹنیاں اس وقت بہت بڑی ایک دولت تھی. تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید کی تین آیتوں کی تلاوت کر لو، ان تین اونٹنیوں سے بہتر. نماز میں اگر تم تلاوت کرو گے تین اونٹنیوں سے بہتر. یعنی جو بھی دولت اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ میں یہ چھوڑو، یہ تو پھر بھی کبھی کیا جا سکتا، ابھی میں جاب کر لیتی ہوں، ابھی میں یہاں کمائی کر لیتی ہوں، تو یہ کمائی دنیا کی ہر کمائی سے زیادہ بہتر ہے. اس کا اجر اتنا ہے کہ جب انسان اس کا اجر قیامت کے دن دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اتنا اجر اس چیز کا. تو دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہے یہ قرآن. پھر جب انسان دیکھیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں بھی قرآن اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. یہ قرآن اس کا قبر کا ساتھی بن جائے گا. وہ پتہ ہے نا قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا. یہ دنیا کے ساتھی تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، کہ کوئی آپ نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ قبر میں بھی جا رہا ہوں، لیکن قرآن وہ ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے. اس لیے اس کو ساتھی بنائیے. ساتھی کون ہوتا ہے؟ ساتھ دینے والا، کمپینین جس کو کہتے ہیں، کمپنی میں جس کی آپ رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو قرآن کی کمپنی میں رکھیے. ساتھ ساتھ رہنے والا ساتھی ہوتا ہے نا. کیا ہم قرآن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں؟ ہر دن ہوتا ہے کہ ہمارا اور قرآن کا ساتھ ہو؟ ساتھی تو ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں. جس نے دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنایا تو یہ قبر میں اس کا ساتھی بن جائے گا، تبھی تو حشر میں بھی اس کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اس کا ساتھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے لیے. پھر ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں جہاں پہ لوگ علم لے رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور ایسے ایک دوسرے، یعنی جب گھیر لیتے ہیں تو ایسے ایک دوسرے پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. اتنی وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ اس علم سے محبت کرتے ہیں نا. تو جو اس علم کو لینے والا ہے ان کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد میں تھے، تو انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں. آپ نے فرمایا مبارک ہو طالب علم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مبارک ہو طالب علم کو. میں بھی آپ سب کو مبارک دیتی ہوں. ہم تو کسی کو شادی کی مبارک دیتے ہیں، کسی کو پاس ہو جائے تو مبارک دیتے ہیں، عید کی مبارک دیتے ہیں، یعنی خوشی کی چیزوں پہ ہم مبارکبادی دیتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی خوشی ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے علم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ یہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے، یہ چیز اس پہ بھی مبارکباد دی جانی چاہیے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے یہ سفر شروع کیا، آپ نے اس کا ارادہ کیا. پھر آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے، یعنی نیکی کا علم جو ہے وہ سیکھے یا سکھائے، کیونکہ اس وقت مسجد میں جا کے لوگ یہ علم لیا کرتے تھے، گھروں میں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، وہاں پہ علم کی مجلس نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا جو صفا والے تھے وہ بھی مسجد میں ہوتے تھے نا. صفا والے کون تھے کسی کو پتہ؟ وہ لوگ جو دور دور سے دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو سمجھ لیں یہ کہ یہی ان کا ہاسٹل تھا، یہی ان کا مدرسہ تھا، یہی ان کا بیٹھنے کی جگہ تھی. مسجد نبوی میں وہ علم لیتے تھے. آپ نے اصحاب صفہ کا چبوترا اگر دیکھا ہو، جب آپ کبھی مسجد نبوی میں گئے، نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ دکھائے سب کو، وہاں پہ بیٹھ کے وہ علم لیا کرتے تھے، تو مسجد آیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس لیے آتا ہے کہ وہ علم سیکھے اور سکھائے، اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے. سمجھا جاوے؟ تو آپ بھی جب اس مجلس کے لیے آتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، بیٹھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک مکمل حج کے ثواب کے برابر اجر ہے. معمولی بات نہیں ہے. جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے اللہ کے راستے میں، آپ اتنی دیر اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اتنی دیر آپ کو فرشتے گھیرے رکھتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ ذکر خیر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے بیٹھے میں علم لینے کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سیکھنے والوں کی وجہ سے دنیا میں خیر و برکت ہے. دنیا کے ہر چیز کو فرمایا کہ یہ لعنت زدہ ہے سوائے اللہ کے ذکر سے، کہ اور سوائے اس چیز کے جو، یعنی جس سے وہ جو علم سیکھنے والے ہیں یا جو علم سکھانے والے ہیں یا جو اس سے متعلق چیزیں، ان کے سوائے تمام چیزیں دنیا کی، ان میں کوئی، یعنی لعنت زدہ کا مطلب کیا، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، خیر اور بھلائی نہیں ہے. اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو علم سیکھتا ہے قرآن کریم کا، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور جتنی دیر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. پھر آپ یہ دیکھیں، ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ جو ان لوگوں کا ہے جو خاص طور پر قرآن کریم کا علم سیکھتے ہیں، کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے کچھ اہل ہیں لوگوں میں سے. اہل کون ہوتے ہیں؟ فیملی جس کو ہم کہتے ہیں، اہل و عیال کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ اہل ہیں لوگوں میں سے. تو قالو، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں، اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے. سبحان اللہ، اتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ قرآن والے ایسے ہیں کہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں. ہم کیا چیزیں ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ ہم اس کے اہل ہیں، ہم اس کے چوزن ونز ہیں، اس کے چنے ہوئے بندے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے. اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا یہ لوگ اسٹوڈنٹس بیٹھتے تھے وہاں پہ سیکھنے کے لیے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان اور عقیق جائے اور وہاں سے اونچے کوہان والی دو اونٹنیاں بلا قیمت یعنی فری لے آئے، بغیر گناہ کے اور قطع رحمی کے لے آئے، یعنی بغیر کوئی ہیرا پھیری کے اور بغیر کوئی قطع رحمی کیے ہوئے فری دو اونٹنیاں لے آئے بطحان اور عقیق سے، یہ دو بازار تھے، منڈیاں تھیں مدینہ کی۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم سب چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ دیکھو کہ جو مسجد میں جائے اور کسی کو قرآن مجید کی دو آیتیں سکھا دے یا خود سیکھ لے تو وہ ان دو اونٹنیوں سے بہتر ہوگا، جو تین آیتیں سیکھ لے وہ تین سے بہتر ہوگا، جو چار آیتیں سیکھ لے وہ چار اونٹنیوں سے بہتر ہوگا، کہ اتنی اونٹنیاں اس کو مل جائیں۔ سوچ لیں آپ، اونٹنیاں نہیں آج کل گاڑیاں سمجھ لیں، آپ کو دو گاڑیاں مل رہی ہوں مفت، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ دو آیتیں انسان سیکھ لے، یعنی کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ اور بہت سے عبادت گزار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آپ دیکھ دیں گے تہجد گزار رہے ہیں، تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، بس کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑی عبادت گزار، بڑی اللہ والی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم جو علم لیتا ہے نا اس کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں کسی عام آدمی کے ساتھ؟ نہیں کر سکتے نا، کہاں کوئی عام آدمی، کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ۔ اسی طرح ہے عالم اور عابد کا فرق، یعنی آپ کتنی مرضی عبادت کر لیں لیکن جو درجہ ایک عابد کا ہے، جو عالم کا ہے، اس کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ایک عابد۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اپنی نیتوں کو درست کر کے، اور اسی خاطر ہم نے یہ کلام سیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنی زندگیاں بدل لیں، ہم ہدایت پا جائیں، ہم اپنے گھروں کو سنوار لیں، ہم اپنے خاندانوں کو سنوار لیں، ہمارا گھر ہدایت کے نور سے جگمگا اٹھیں، ہمارے گھر روشن ہو جائیں۔ وہ گھر اندھیرا ہے جہاں پہ نور ہدایت نہ ہو، اندھیرے ہیں ان گھروں میں، ہم کبھی اس لیے ریئلائز نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے جو اندھیرے میں ہی رہتا ہو؟ جو اندھیرے میں ہی رہتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں روشنی ہے کیا، اس کے آگے تو روشنی کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، آپ جا کے لائٹ جلاتی ہیں تو ایسے ہی اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو روشنی کا ابھی پتہ ہی نہیں، اندھیرے سے نکل رہا ہے، تو شروع میں آنکھیں چدھیائیں گی، لیکن اصل میں جب روشنی میں آتا ہے انسان تب پتہ چلتا ہے روشنی کی نعمت کیا ہے، جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ اندھیرے میں ہے۔ تو اگر ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا علم نہیں ہے تو اندھیروں میں ہیں ہم بھٹک رہے ہیں، یہ قرآن ہمیں راستہ دکھائے گا۔ پھر ہم اس قرآن کو اگر اس سے منہ موڑتے ہیں تو، یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہتا ہے کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی، دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اندھا اٹھے گا، تو دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ آج جو بے سکونیاں ہیں، جو آج بے چینیاں ہیں، آپ دیکھیے گا جب قرآن کا نور آ جائے گا یہ بے چینیاں دور ہو جائیں گی، اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کٹا ہوا۔ اور قبر میں بھی ایسے شخص کے لیے عذاب ہے جو قرآن سے دور رہتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے ساتھی واپس پلٹ جاتے ہیں، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے دیکھ جہنم میں تیری یہ جگہ تھی جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایسا انسان جو دور رہا نا اس قرآن سے, اسے بھی پوچھا جاتا ہے یہی سوال. وہ کہتا ہے وہ جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا. اس کو کہا جاتا ہے تم نے نہ پڑھا نہ سمجھا, پھر اس کے لیے قبر کا عذاب ہوتا ہے. اور پچھلے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم اس کا جواب, وہ کہتا ہے میں پڑھتا تھا قرآن, میں نے اس میں سمجھا تھا یہ. تو یہ قیامت کے دن بھی خوف کا اور دہشت کا اور اس کا سبب بنے گا اگر انسان اس سے اعراض کرتا ہے. اس کے ساتھ رہنا, اس قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا برکت ہی برکت ہے, خیر ہی خیر ہے. اور اس کی خیر اور برکت آپ کو خود ریئلائز ہوگی جب آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے اور مضبوط تعلق کریں گے. آپ اگر اسی وقت قرآن کریم ذرا کھولیں, کوئی بھی بیچ میں سے کوئی صفحہ کھولیں, مڈل میں سے کھول لیں, یہ جو آپ نے کھولا ہے نا, کچھ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا نا, ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور یہ لگے گا کہ یہ میرا اپنا ہے. آج تو ایک بس کتاب ہی لگتی ہے, پھر محسوس ہوگا میرا اپنا ہے یہ. تو وہ دن انشاءاللہ تعالی آئے گا جب آپ پڑھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے, تو یہ ناممکن چیز نہیں ہے کہ کیسے ہوگا یہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, وہ انسان ہی ہیں جو پڑھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جب آپ نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ آپ دہرائی کر سکیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن علماء کی جو سیاہی ہوگی نا, جیسے جو علم والے جو لکھتے تھے, تو ان کی جو لکھائی کی سیاہی ہوگی وہ بھی تلے گی, تلے گی وہ بھی اعمال نامے میں, اور شہداء کے خون کا بھی موازنہ کیا جائے گا. یعنی یہ بھی سیاہی اس کو بھی تولا جائے گا اور شہداء کے خون بھی تولے جائیں گے. اور حسن بصری کا قول ہے کہ پھر علماء کی سیاہی بھاری ہو جائے گی اعمال نامے میں شہداء کے خون سے. یعنی اتنی بڑی ویلیو ہے اس کی, جو کہ آپ یہ علم جب لیتے ہیں, جو آپ لکھتے ہیں اس کو, اتنی بڑی ویلیو ہے. اور یہ علم ایسا ہے کہ ابن مسعود کا قول ہے, فرمایا علم ضرور حاصل کرو, مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, علم والوں کی عزت دیکھ کر اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہونے والے بھی خواہش کریں گے کاش وہ علماء بن کے اٹھائے جاتے, کاش وہ بھی علم والے ہوتے. تو پیدائشی تو کوئی علم والا نہیں ہوتا نا, سبھی کوشش کرتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, تو تبھی علم آتا ہے نا. یہ علم ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں آ جاتا, اس کے لیے کوشش ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی یہ علم مل جائے گا. پھر ہمارا اسی کے ذریعے ہمارا ایوری ڈے جو آنے والا ہوگا وہ پچھلے دن سے آپ دیکھیں گے بہتر ہوتا جائے گا. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہر دن بہتری آئے گی. آج کی اپنی چیزیں لکھ لیں, جتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں, جو آج آپ کے شوق ہے نا, آنیسٹلی بالکل کسی کو دکھانے نہیں ہیں, مگر جو آپ نے اپنے فولڈر تیار کیے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے فولڈر بنائیں ایسے, اس کے اندر پیپرز لگائیں, اور ان پیپرز کے ساتھ پہلے پیج پہ لکھ دیں, جیسے فار ایگزامپل پہلا پارا ہے وہ لکھ دیں, اور اس کے بعد آپ ہر جو ہمارا لیسن آئے گا اس میں اوپر آپ سورہ کا نام لکھیں گے, آیت لکھیں گے. میں آپ کو بتایا کروں گی کس آیت سے لے کے کس آیت تک آج کیا لیسن ہوگا, تو آپ آیت نمبر ڈالیں گے, فلاں آیت سے لے کے فلاں آیت تک یہ لیسن ون ہے میرا, ٹھیک ہے. آپ ڈیوائیڈرز لے سکتے ہیں, ہر پارا جب ختم ہو تو اس کے بعد ایک ڈیوائیڈر ہونا چاہیے آپ کے فولڈر میں, اور وہ اس کے اوپر پھر پارا ٹو لکھا ہوگا. اس طرح آپ کے نوٹ سارے ایک جگہ جمبلڈ اپ نہیں ہو جائیں گے بلکہ الگ الگ پارٹس میں ہوں گے. تو اس اپنے فولڈر میں, یا جن لوگوں کو فولڈر نہیں میسر وہ پاروں میں لکھیں گے, تو तो कोई अपनी डायरी बना लें, एक डायरी आपके पास होनी चाहिए, नोटबुक डायरी कुछ भी कह लें, उसमें आप जो एक्स्ट्रा कोई बात कही जाए कि आपने ये करना है या इस दफा आपने ये इस हफ्ते में देखना है या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा बात कही जाए जो आपने याद रखनी है, तो नोट्स के अंदर से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, उस डायरी के अंदर आप लिखेंगे। उस डायरी के अंदर आपने आज आपका होमवर्क है, आपने ये लिखना है कि आज के आपके शौक क्या है। नंबर टू, आज आपका वक्त कहाँ गुजरता है मैक्सिमम, किचन में, किसी टीवी के आगे, कंप्यूटर के आगे, कहाँ पे, मतलब मैक्सिमम आपका टाइम किधर गुजर रहा है। आज आप लिखेंगे कि आपकी आखिरत के बारे में सोच क्या है, ऑनेस्टली करना है, ठीक है, किसी को दिखाना तो है ही नहीं है, अपने लिए लिखना है। इन्हें चाहती हूँ कि आप 6 साल के बाद जब इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक का ये सफर मुकम्मल करें तो फिर आप इन सफ़ों को देखिएगा, ऊपर डेट जरूर लिखिएगा, और लिखिएगा फर्स्ट डे क्लास का, नहीं सेकंड डे, आज तो हो गया सेकंड डे क्लास का, और उस पर मैंने ये लिखा था, तो आपको पता चलेगा कि आपका अंदर कितना बदल गया होगा उस वक्त इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बदल दे, हमारी दिल की दुनिया बदल दे अल्लाह ताला इस इल्म के जरिए, क्योंकि ये इल्म ही है जो बदल सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाते हैं, रस्टेड हो जाते हैं दिल, क्या चीज़ है जो इन दिलों का जंग दूर करती है? साहबा ने पूछा, जाहिर है हमारे भी जहन में आता है क्या कैसे जंग दूर करें, दिल के अंदर जाकर तो पॉलिश नहीं कर सकते। फरमाया मौत की याद और कुरान का साथ, मौत को याद किया करो और कुरान, ये है जो दिलों का जंग दूर करने वाली दो चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का जंग दूर करने के लिए भी हम तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में भी शामिल हो रहे हैं जिनके लिए ये कुरान सिफारशी बनेगा, जिनके लिए फरिश्ते पर बिछाएंगे, जिनके लिए अल्लाह की मखलूक दुआएं करेगी, जिनके दर्जे अल्लाह के हाँ बुलंद होने वाले होंगे, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में आने वाली होने वाली है, जिनके घर बदल जाने वाले हैं, जिनको बिनाई मिलने वाली है, नूर मिलने वाला है, ये वाकई नूर है, और ये सीनों की बीमारियों की शिफा है, शिफा इसको कहा गया कि ये शिफा है, ये सिर्फ जिस्मानी बीमारियों की शिफा नहीं है, रूहानी बीमारियों की भी शिफा है। कोई अंदर कुफर है, कोई अंदर शिर्क है, कोई अंदर मुनाफ़क़त है, कोई अंदर शकूक व शुभात हैं, कोई डाउट्स है ना अगर आ गए हुए, ये उनको भी दूर करता है, ये शऊर देता है। पहले से आज तक तो हम बॉर्न मुस्लिम थे, इंशाअल्लाह ताला अब शुरू कर रहे हैं सफर शऊरी मुसलमान बनने का, कॉन्शियस मुस्लिम बनने का सफर शुरू कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला इसके अंदर हमें कामयाबी अता फरमाए। एक खातून यहाँ पे अमेरिका में ही ईसाई घराने पे पैदा हुई थी, बैकी हॉपकिंस, इस्लाम लाने के बाद उसने अपनी जो बात कही, जो उसने अपने जज्बात लिखे थे ना, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। कहने लगी, अगर मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ सकती और मेरी आवाज़ हर उस आदमी तक पहुंच सकती जो इस्लाम से बेखबर है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के उनको बताती कि मुझे मेरे सवालात के जवाबात कुरान से मिल गए, अब मैं जानती हूँ सच्चाई क्या है। दुनिया का हर शख्स इस सच्चाई के मिलने पर अगर 100 साल तक रोजाना 100 बार भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, तब भी इसका हक अदा नहीं कर सकता, हक के शुक्र अदा नहीं हो सकता। सोचते हैं आपके एक बंदी जिसको ये बिनाई मिली, उसने किस तरह अप्रिशिएट किया कि कुरान ने मुझे क्या दे दिया, यदि मैं सारी दुनिया को बताऊं, तो यही सबब है ना हिदायत की तरफ आने का, यही सबब है अल्लाह से करीब होने का। तो आज से आप अल्लाह की रस्सी को थामने वाले हैं, मजबूती से थामिएगा, मजबूती से थामिएगा, बड़ी जल्दी ये फिसल जाती है हाथ से, इसको हाथ से जाने ना दीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला एक दफा आपने इसका मजा पा लिया तो आप खुद भी इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसका वो मज़ा है, वो इसकी एडिक्शन कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वाली एडिक्शन, इसका वो मज़ा है کہ انسان پھر کہتا ہے کہ نہیں اب تو مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو یہ قرآن آپ کو بہت کچھ دے گا. دل کے امراض کا علاج اس کے اندر ہے, نظر بد سے بچنے کا علاج اس میں ہے, جان کنی کی تکلیف کا علاج اس میں ہے, تمام بیماریوں کا علاج اس میں ہے, جنون مرگی کے دوروں کا علاج اس میں ہے, جادو سے شفا اس میں ہے, برے خوابوں کے شر سے بچنے کا علاج اس میں ہے. یہ تو سائیڈ کی چیزیں ہیں ساری جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی سب آپ کو ملے گا. یعنی اور جہاں اتنی اور نعمتیں اور خیر اور برکتیں ملیں گی یہ بھی ملیں گے. اور سب سے بڑی چیز یہ جو ڈپریشن ہے نا, جس سے لوگ, جس کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, وہ کیا دے دیتے ہیں, وہ گولیاں دے دیتے ہیں جو سلائے رکھتی ہیں کہ کبھی اٹھے ہی نہ اٹھے گا تو نہ کچھ سوچے گا اور نہ ہی کوئی اس کو, یہ کیا علاج ہوا کہ سوئے رہو. ٹھیک ہے, تو یہ علاج نہیں ہے. بعض لوگ میوزک سنتے ہیں, اس میں تلاش کرتے ہیں کہ کہیں اس میں مجھے ڈپریشن کا علاج مل جائے. تو اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. یہ قرآن ہے اس کا علاج, یہی ڈپریشن کا علاج ہے, یہی سکون ہے. اسی میں حقیقی جو دل کی خوشی ہے نا, وہ اس میں ہے. اور جتنا آپ کا تعلق اس سے گہرا ہوگا اتنا ہی آپ کو سکون ملے گا. جنہوں نے سرسری تعلق رکھا ان کو اتنا سکون ملے گا, جن کا گہرا تعلق ہوگا ان کو اتنا زیادہ سکون ملے گا. اب جتنا آپ سکون چاہتے ہیں آپ کی مرضی. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے, اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت, اس کی جو عظمت ہے, اس کا جو حق ہے وہ پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے, قبر میں ہمارا اس کو ساتھی بنا دے. اب یہ ساتھی انشاءاللہ بنائے تو واقعی ساتھی بنائیں گے, اجنبی نہیں رہنا اس سے. ساتھی کو انسان پہچانتا ہے, ٹھیک ہے, اجنبی کو نہیں پہچانتا. تو ساتھی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. تھوڑا سا سیشن کوئی آپ اچھی سی نشید ہمیں سنائیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اناؤنسمنٹ کروں گی. وہ اناؤنسمنٹ سن کر جائیے گا آپ سب انشاءاللہ. اسی حوالے سے جو آج باتیں ہوئی ہیں نشید سنتے ہیں.
برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو.
آمین یا رب العالمین, جزاک اللہ خیرن. یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں شمع کی طرح بنا دے, کہ دنیا کے اندھیرے ہمارے ذریعے دور ہو جائیں, ہم یہ قرآن کا نور لے کے پھریں دنیا میں اور اس امت میں اور دنیا میں باقی جگہوں پہ جہاں پہ بھی کفر کے شرک کے اندھیرے ہیں, ہماری ذات سے وہ اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں. آمین یا رب العالمین. جی آپ سب کے لیے جو اناؤنسمنٹ ہے, الحمدللہ آج بھی کلاس کے اسٹارٹ میں سسٹر ارم نے آن لائن اور سسٹر ربیہ نے فون پر ان لوگوں کے اناؤنس کیے نام جو کہ فہم القرآن کورس میں رجسٹر ہوئے اور ان کی اپلیکیشنز ایکسیپٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ. اور یہ ان لوگوں کے نام تھے جو نیو ایڈمیشنز ہیں. امید ہے آپ کا نام ان میں آ چکا ہوگا, اگر آپ کا نام نہیں آیا تو کائنڈلی آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں, وہاں پہ لائیو چیٹ ہوگا, اس میں رابطہ کریں یا ہمارے ہیلپ ڈیسک پہ کال کریں یا ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. تو کسی طرح بھی آپ رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے رجسٹر کرایا تھا لیکن آپ کا نام نہیں آیا, تو آپ کو چیک کر کے بتا دیا جائے گا. اس میں ہمارے جو پہلے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نام اس لیے نہیں لیا جا سکا کہ اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ ماشاءاللہ قوت اللہ باللہ اللہ بری نظر سے بچائے 1200 کے قریب ہمارے پاس رجسٹریشنز صرف فہم القرآن کورس کی ہیں, تو اس کے بعد ہم اتنے تو نام نہیں لے سکتے. اسی طرح اور کورسز میں تعلیم القرآن میں بھی اتنی ہی کے قریب ہمارے پاس رجسٹریشنز ہیں, اسی لیے آج تو نہیں ممکن ہوا. نیکسٹ فرائیڈے کو جن لوگوں نے تعلیم القرآن میں ایڈمیشن لیا ہے ان کے نام نیو انرولمنٹس کے صرف نام ہم انشاءاللہ تعالی لیں گے. فون پہ جن لوگوں نے چاہا کہ ان کے اٹینڈنس ہو لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا, کائنڈلی وہ ویب سائٹ پر جا کے فون اٹینڈنس فارم کو فل کر دیں, انشاءاللہ تعالی ان کی اٹینڈنس پہ فون پہ لی جائے گی. باقی تمام لوگ ویب سائٹ پہ اپنی اٹینڈنس لگائیں گے. ابھی اٹینڈنس نہیں لگانی, ابھی صرف یہ دو ہفتے آپ نے صرف سننا ہے کہ آپ کا نام ہے یا نہیں ہے, کنفرمیشن کے بعد ہی آپ اٹینڈنس لگائیں گے. تو الحمدللہ آج بھی 800 سے اوپر نام سسٹر ارم نے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. سسٹر ابیہ نے بھی فیو ہنڈرڈ نام لیے فون پہ, لیکن یہی ہمارے پاس نیو رجسٹریشنز کے نام ہیں. اگر پلیز آپ کا نام نہیں آیا تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ نے کسی کو رجسٹر کرایا ہے اور ان کو ابھی تک نہیں پتا ہے کہ کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں, پلیز ان کو کال کر کے بتا دیں کہ کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی یہ لسٹ آف ایکسیپٹڈ اسٹوڈنٹس, یہ نام جن کی اپلیکیشنز ایکسیپٹ ہوئی ہیں غور سے سن لیں, ان کے نام ہم ویب سائٹ پر بھی ڈال رہے ہیں. تو اگر آپ سے مس ہو گیا ہے صبح میں سننا تو پلیز آپ ویب سائٹ پر جا کر اپنا نام ضرور چیک کر لیں. ویب سائٹ پر تمام ہی اسٹوڈنٹس کے نام ہیں, جو اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی ہیں, نیو ہیں ان کے بھی ہیں. ایک دفعہ ضرور اپنا نام جا کے چیک کریے گا تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے, ہمیں بھی پتا ہو کہ ہمارے پاس آپ کی رجسٹریشن صحیح سے پہنچ چکی اور الحمدللہ آپ ہمارے سسٹم میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ سمجھتے رہیں کہ آپ نے رجسٹر کر لیا اور ہمارے پاس نہیں پہنچی. ٹھیک ہے, یا بہت سے لوگ اس وقت بھی کنفیوژن میں ہیں کہ پتہ نہیں ہماری رجسٹریشن گئی یا نہیں گئی, تو ان کی کنفرمیشن ہو جائے گی. تو وہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے, آپ مین پیج پہ ہی دیکھیں گے لسٹ آف کیا لکھی ہوئی ہے وہاں پہ اپلیکیشن جو ایکسیپٹڈ اپلیکینٹس یا اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ, یہ اس طرح سے کچھ ہیڈنگ ہوگی, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح الحمدللہ تمام اسٹوڈنٹس کو ہم ग्रुप्स देने शुरू कर चुके हैं, मगर चूंकि इतनी बड़ी तादाद है, आप देखें ये हमारे लिए भी आसान नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी पैदा फरमाए। जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, तमाम वॉलंटियर्स की अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए, वक्त में बरकत भी दे, आसानियां भी पैदा फरमाए, बेहतरीन लोग सामने लेकर आए जो मददगार बने इन सारे कोर्सेज में, तो आसान नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों को थोड़ा सा सब्र के साथ रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक वीक में आप तक किसी ना किसी की कॉल जरूर आनी चाहिए। कोई आपकी ग्रुप इंचार्ज होगी, जिसकी कॉल आएगी आपने उनको बताना है कि अगर वो ग्रुप टाइम आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा, या आपको अगर जो लोग इंग्लिश में ग्रुप करना चाहते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत हासिल है, इंग्लिश वाले भी ग्रुप्स होंगे, तो अगर आप इंग्लिश में ग्रुप करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी ग्रुप इंचार्ज को बता देंगे कि मुझे इंग्लिश का ग्रुप चाहिए। इसी तरह कोई कोर्स चेंज करना चाहता है तो काइंडली अगर अभी आप लोग फैसला कर लें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बाद में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखें ग्रुप्स भी असाइन हो चुके, सब हो चुका, उसके बाद आप कहें नहीं मुझे अब फलां कोर्स में जाना है, तो वो कितना हमारे लिए भी मुश्किल है ना। हाँ बाद में किसी से नहीं कोई चीज़ हो पाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप एक दफा फैसला कर लेना, फिर उस पर जम जाइए, फिर बस अल्लाह से मदद मांगे कि बस मैंने इसी कोर्स में रहना है। ये नहीं कि जंपिंग अराउंड कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, फैसला ही नहीं हो पा रहा कि किधर मैं जाऊं। जब आप एक दफा आपने डिसाइड कर लिया ना, आपने जिसमें रजिस्टर करा लिया, इससे ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाना आसान मुश्किल होगा बाद में, क्योंकि हम आगे मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, मसलन हिफ्ज है वो हमने स्टार्ट कर दिया होगा या और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, बहुत मुश्किल होगा कि हम आपको उसमें अकोमोडेट करें। तो अगर वो करना है तो आप अभी कर लें, मसलन किसी ने एडवांस में जाना है तो अभी इसका फैसला कर लें, बजाय बाद में हमें रिक्वेस्ट करने के। लेकिन नीचे आना हमेशा ही आसान होता है, तो नीचे आने वालों के लिए तो हमेशा गुंजाइश रहेगी, लेकिन कोशिश करेंगे नीचे ना जाएं, इंशाल्लाह ताला ऊपर ही जाएं। मगर जो भी करना है वो प्लीज़ काइंडली आप अभी करें, इस्तखारा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो फैसला कर लेना तो फिर डामा डोल ना हो प्लीज़। बस कर लिया फैसला तो चल पड़े उस रास्ते पे, फिर अल्लाह ताला आपको पहुंचाएगा। अल्लाह ने कोई आपके लिए कुछ सोचा ही होगा जो आपको उसकी तौफीक दी कि आप वहां पे रजिस्टर करें बड़े कोर्स में, ठीक है। इसी तरह एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी के हाँ कोई भी ऐप बनाना जानता हो तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है कि हमारे इंस्टीट्यूट की ऐप हो फोन्स पर, तो इसके लिए अगर कोई हेल्प कर सकता हो, कोई जानता हो, तो वो प्लीज़ हेल्प डेस्क पे कॉल करें, लाइव चैट पे किसी को बता दें, ईमेल कर दें, किसी तरह से भी हमसे रابطہ कीजिए। अगर आपके घर में कोई है या आप में से कोई जानता हो तो काइंडली हमें ज़रूर बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ग्रेजुएशन हुई है इस पे सिस्टर फातिमा वहाँ पे फोटोग्राफर थी, जितने लोगों ने ग्रेजुएट किया है ऑनर रोल भी और दूसरे भी, तमाम लोगों की फ़ोटोग्राफ्स उनके पास हैं और वो आप बाय कर सकते हैं उनसे। उनका रابطہ मैं बता देती हूँ, उनका नंबर आप पेन के साथ जब रेडी हों तो मैं इंशाल्लाह बताती हूँ। इसमें कोई ये ना फिक्र करे कि कोई अगर लेगा तो उसमें मेरी ना तस्वीर आ जाए, इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा है कि जिस ग्रेजुएट ने अपनी तस्वीर खरीदी होगी उसकी पिक्चर में अगर कोई भी और होगा तो वो ब्लरी कर देंगी उनके फेसेस को और वो बिल्कुल पहचाने नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो उनका नंबर है 201-281-3833, 201-281-3833। जो भी अपनी पिक्चर बाय करना चाहे वो इनसे इंशाल्लाह ताला राबता कर सकता है। इसी तरह अभी हम इंशाल्लाह ताला कंक्लूड करेंगे, मगर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इखलास और साबित कदमी अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है कि آپ نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے لیے آئیں ان کو مبارک باد دینا اور انہیں تلقین کرنا کہ علم کو سیکھو صحیح سے۔ تو میں آج اس مجلس کو برخاست کروں گی اس دعا کے ساتھ اور اس مبارک باد کے ساتھ آپ کے لیے، اور اس تلقین کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ آپ سب کو مبارک ہو یہ سفر، آپ سب علم کو شوق کے ساتھ سیکھیے گا، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے ہم سب کے لیے اور ہمیں جمائے رکھے اس میں۔ دوسری ایک ضرور دعا کیجیے گا، آج جمعے کا دن ہے تو کشمیر کے لیے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دے، اللہ مظلوموں کی آہ کو سن لے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غاصبوں کو اللہ تعالیٰ ہی ان کو ان سے نپٹے، اللہ ہی ان کا مقابلہ فرمائے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی اپنی مدد اتارے جو مظلوموں کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنا عذاب اتارے۔ دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان کے سب حالات دیکھ کے، اور میرا خیال کوئی ہی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان کا درد نہ محسوس کرتا۔ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ دین کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پہ رشتہ ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کے لیے بہت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سلطان مبین پیدا کر دے دنیا میں، جن کا کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ تو ان کی آہ سن لے اور ان کی حمایتی پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، آپ اپنی تمام چیزوں کے ساتھ ریڈی آئیے گا، اپنے پینس، اپنے فولڈرز، اپنے پارے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم تعوذ اور بسملہ کے ساتھ شروعات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔